أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سب تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو ایسا اول ہے جس سے پہلے کوئی اول نہ تھا اور ایسا آخر ہے جس کے بعد کوئی آخر نہ ہوگا وہ خدا کہ جس سے دیکھنے والوں کی آنکھیں عاجز اور جس کی توصیف و ثنا سے بس بیان کرنے والوں کی عقلیں قاصر ہیں اس نے کائنات کو اپنی قدرت سے پیدا کیا تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں توبہ کی راہ بتائی جس سے ہم نے صرف اس کے فضل و کرم کی بدولت حاصل کیا ہے تو اگر ہم نے اس کی بخششوں میں سے اس توبہ کے سوا کوئی اور نعمت شمار میں نہ لائے تو یہی توبہ ہمارے حق میں اس کا عمدہ انعام احسان اور عظیم فضل ہے تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے ہم پر وہ احسان فرمایا جو نہ گزشتہ امتوں پر گیا اور نہ پہلے لوگوں پر اے اللہ تو رحمت نازل کر محمد اور اس کی آل پر جو تیری وحی کے امانت دار تمام مخلوقات میں تیرے برگزیدہ تیرے بندوں میں پسندیدہ رحمت کے پیشوا خیر و سعادت کے پیشرو اور برکت کا سچ چشمہ تھے ہم خداوند مدار کے شکر گزار ہیں اور بے حد مشکور ہیں کہ جس نے ہمیں اس پروگرام کے انعقاد کی توفیق عطا فرمائی ناصران امام فاؤنڈیشن کی جانب سے ہم آپ تمام برادران خواہران اور بزرگوں کو اس سیمینار ہال میں خوش آمدید کہتے ہیں آج کی گفتگو کا موضوع فکر امام دفاع اسلام کا مضبوط قلعہ استعماری سازشوں کے پس منظر میں ہے امام خمینی وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے سوئی ہوئی قوم کو خواب غفلت سے جگایا اور ظلم و ستم کی چپیوں میں پسی ہوئی انسانیت کو ظلم کے خلاف جینے کا سلیقہ سکھایا اپنے جوانوں کو موت سے پیار کرنے کا درس دیا ان کے نزدیک غیرت کی موت ہی زندگی کہلاتی ہے وہ اتنے مضبوط ارادے کے مالک تھے کہ دنیا ڈر رہی ہوتی تھی اور وہ سب کو دلاسا دیتے تھے ان کے علم میں اختراع تھی تو ان کے فن میں ایجادات کی نظر جب عبادت الہی میں مہم ہوتے تو دنیا کا کوئی بھی مسئلہ انہیں اپنی طرف متوجہ نہ کر سکتا تھا ان کی محبت اور دشمنی کا معیار صرف خدا کی ذات تھی خدا کا دشمن ان کا دشمن اور خدا کا دوست ان کا دوست ہوا کرتا تھا اپنے مفادات کو ہمیشہ نظر انداز کرتے رہے دنیا کی امور میں زیادہ دلچسپی نہ رکھتے تھے عیش و عشرت سے بہت دور رہ کر ایک درویش کی زندگی گزاری کروڑوں انسانوں کا محبوب انسان اور عظیم قائد ہونے کے باوجود ایک معمولی سے مکان میں زندگی گزاری اور وہ مکان بھی کرائے کا مکان اور جب انتقال فرمایا تو ذاتی اکاؤنٹ میں کچھ بھی نہ تھا اس لیے تو کہہ رہا تھا کہ میں خوشحال ہوں مطمئن دل اور سکون زمین کے ساتھ اس دنیا سے جا رہا ہوں خدایا میں فقط و فقط تیری رضا چاہتا ہوں امام خمینی نے فرمایا اسلام گم ہو گیا ہے اسے تلاش کر جب میں نے یہ بات سنی تو میں ایک گہری سوچ میں ڈوب گیا اور اپنے ارد گرد کا جائزہ لینے کے بعد یہ محسوس کیا کہ ہر کام اچھا اور اسلامی تعلیمات کے مطابق ہو رہا ہے مسجدیں نمازیوں سے بھری ہوئی ہیں مندینی مدارس آباد ہیں مذہبی دروس سیمینار اور مختلف ورک شاپس کا انعقاد باقاعدگی سے کیا جا رہا ہے قوم زکات روزہ کی ادائیگی کی جا رہی ہے فلاحی اور افائی ادارے اپنی عوام کی خدمت کے لیے عوام کی خدمت میں مشہور اور مطمئن ہیں یہ سب باتیں مزید پریشان حیران و پریشان ہو گیا اور میں نے یہ بات اپنے محسن اور اپنے ہر دل عزیز بزرگوار شہید مظفر علی کرمانی سے پوچھی آگا یہ کیا بات ہے امام خمینی فرماتے ہیں اسلام گم ہو چکا ہے اسے تلاش کرو اور ظاہر صورتحال پوچھی انہیں کہ تمام کام اسلامی تعلیمات کے مطابق ہو رہے ہیں تو انہوں نے کہا برادر اسلام یعنی اچھائی کا قانون ہے نیکی اور خیر کا ضابطہ لائے عمل میں اچھائی اور برائی دو مختلف اور متضاد معیارات ہیں ان دونوں میں فرق کرنا سادہ اور آسان کام ہے لیکن اچھائی کے لبادے میں چھپی ہوئی برائی کو حقیقی اچھائی سے الگ کرنا انتہائی مشکل اور توجہ طلب کام ہے اچھے کام کرنے والوں لوگوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور برے کام کرنے والوں کو ملامت اور سرزنش کا سامنا کرنا پڑتا ہے لہذا ملامت اور سرزنش اور بے عزتی سے بچنے کے لیے برے کام کرنے والے برے کاموں کو اچھائی کے لیے अच्छाई के अनुमान से करते हैं। इसी तरह के अच्छे काम इतने अरसे से और इतने ज्यादा हो रहे हैं कि अच्छाई का मैार बन गए हैं और हमारी रकूबत और वजूद में इस तरह सराहियत कर चुके हैं कि अब हम शौरी और लाशौरी तौर पर वही काम करना चाहते हैं और इसी काम को अच्छा समझते हैं। लिहाजा हम खुमैनी ने इस तरफ इशारा किया और फरमाया कि इस्लाम गुम हो गया है। इन्हीं अच्छाई के अनुमान से किए जाने वाले कामों और मैारों में जिनकी तादाद कम गिर रहे हैं, लिहाजा इमाम खुमैनी ने इस बारीक फर्क को वाजह करने के लिए दो ताबीरें माशरे में लाई थी। एक इस्लाम नाम मोहम्मदी यानी हकीकी अच्छाई और इस्लाम हकीकाई यानी अच्छाई के लिवाजे में बुराई, और साथ में हमें हुक्म दिया कि इस्लाम हकीकी को तलाश करें और इस्लाम हकीकी यानी इस्लाम नाम मोहम्मदी का अहया करें ताकि मासूम और सादा आवाम लोग धोखे और परेश से महफूज रख सकें और अपनी दुनिया और आखिरत को सआदतमंद बनाएं जिससे खुद ब खुद इस्लाम हकीकाई का चेहरा बेनकाब हो जाएगा। ये सेमिनार जिसाले सवाब हैं इमाम उमर इमाम खुमैनी रिज़वानुल्लाह ताला अलैह, उनके हकीकी फर्जंद शहीद काई अल्लामा आरिफ हुसैन अल हुसैनी और उनके हकीकी पैरोकार शहीद मुजफ्फर अली किरमानी और देगर शौराए इस्लाम के जिन्होंने इस्लाम नाम मोहम्मदी के अहया के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया, मैं आप तमाम खवातीन हज़रात से गुजारिश करूँगा कि इन तमाम लोगों के लिए एक सूरह फातिहा तिलावत करें।
وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. درود بھیجے گا محمد وآل محمد. سب سے پہلے رب جلیل کی شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمیں سوچنے سمجھنے کی طاقت سے نوازا، اس نے ہمیں اس صلاحیت سے سرفراز فرمایا کہ ہم کائنات کے سب سے زیادہ قابل احترام عمل کو انجام دیں، رائے ہدایت کو تلاش کریں اور اس ہدایت پر چلنے کی کوشش کریں۔ اس پروردگار عالم کا انتہائی شکر ہے کہ اس نے ہمیں غفلت کرنے والوں میں سے قرار نہیں دیا، اس نے ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم اپنے طور پر جو فکری جدوجہد ہو سکتی تھی اس فکری جدوجہد کو انجام دیں، اور اس پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر کہ اس نے ہمیں اس کٹھن زمانے کے اندر جو ہمارے امام کی غیبت کا زمانہ ہے، جس زمانے کی شدت اور اس کی حدت کو میں اور آپ بآسانی احساس کر سکتے ہیں حوادث زمانہ کی صورت میں، اس زمانے میں اس نے ہمیں فکر ولایت کو سمجھنے کی توفیق دی، اور فخری اعلان کرتے ہیں کہ ہم ولایت فقی کے معتقد ہیں، اس نظریے کے معتقد ہیں جس نے ہماری زندگیوں کو تبدیل کیا ہے اور جس نے کروڑوں انسانوں کی زندگیوں کو تبدیل کیا۔ پروردگار عالم کے حضور اس عظیم الشان نعمت کا شکر بجا لانے کے لیے نعمت امامت اور نعمت ولایت باوز بلند درود بھیجیں محمد و آل محمد۔ خاص کر ان برادران کا شکر گزار ہوں جنہوں نے اس کام کے فریضے کو سنبھالا، اس کام کو انجام دیا بنحو احسن۔ پروردگار عالم سے ان کی مزید توفیقات، مزید صحت و سلامتی اور ان کی مزید کامیابیوں کے لیے دعا گو ہیں، اور خاص کر یہ پروگرام انتہائی باموقع برمحل پروگرام کہہ سکتے ہیں اسے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اور آپ تاریخ اسلام کے ایک انتہائی حساس دور سے گزر رہے ہیں، ہم اور آپ ایک ایسے دور سے گزر رہے ہیں کہ جس کے اندر امت اسلامیہ کا خون پانی کی طرح بہایا جا رہا ہے۔ جیسے کہ آپ کے سامنے اسٹیٹسٹکس موجود ہیں، مئی 2006 اس ایک مہینے کے اندر 1400 عراقی جاں بحق ہوئے، شہید کر دیے گئے، مختلف حوادث کا شکار ہو گئے۔ ایک ملک کے اندر 1400 انسان مار دیے جاتے ہیں اور دنیا کو احساس تک نہیں ہوتا، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو بظاہر دنیا کی طاقتور ترین فوج حفاظت کا وعدہ دے چکی ہے۔ بہت کچھ سوچنا ہوگا ہم اس دور کے اندر کہ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، اس مظلوم خون کے مقابلے ہمیں کس طرح جواب دینا ہوگا، اور اسی انداز میں ہمیں یہ بھی سوچنا ہوگا کہ مستقبل میں امت اسلامی کو کن مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ بہرحال جو موضوع ہمارے سامنے ہے وہ فکر امام خمینی، دفاع اسلام کا مضبوط قلعہ جدید استعماری سازشوں کے پس منظر میں۔ تین بنیادی نکات ہیں یہاں پر، ایک فکر امام خمینی کی فکر، دوسرا معاملہ سازشوں کا معاملہ کہ استعماری سازشیں ہم کیسے تعبیر کرتے ہیں، اور تیسرا معاملہ دفاع اسلام کا۔ میں دوسرے اور تیسرے نکات کے اوپر پہلے گفتگو کروں گا، اور اگلے سیشن میں فکر امام خمینی کے اوپر تفصیلی گفتگو کی جائے گی۔ یہاں یہ عرض کرتا چلوں کہ فکر امام خمینی شخصیت سے زیادہ وسیع ایک چیز ہے۔ ایک دفعہ ہوتا ہے تاریخ کے اندر کوئی شخصیت آتی ہے اور وہ شخصیت آ کر اپنا کردار ادا کرتی ہے اور دنیا سے رخصت ہو جاتی ہے۔ ایک دفعہ شخص آتا ہے، شخصیت بھی تشکیل پاتی ہے اور اس سے بڑھ کر ایک فکر تشکیل پا جاتی ہے، جو شخص اور شخصیت کے جانے سے ختم نہیں ہوتی، وہ فکر پھیلتی چلی جاتی ہے۔ ہم امام خمینی کی ذات کو شخص اور شخصیت سے نکل کر فکر کے مرحلے میں دیکھتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں صاحب فکر شخصیت ہے، ایک ایسی فکر کہ جو ان کے جغرافیہ اور ان کے زمانے کے اندر محدود نہیں ہوئی، تو وہ ایران کے اور عراق کے جغرافیہ سے نکل کر دنیا کے کونے کونے تک پہنچ گئی، اور ان کے زمانے سے نکل کر جو 1988 میں ختم ہوا، آج 17 سال گزر جانے کے باوجود دنیا کے نہ صرف یہ کہ کونے کونے میں پھیل رہی ہے بلکہ اس کے ماننے والوں کی تعداد میں مزید اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اور میں اور آپ جو یہاں موجود ہیں، ان کے دنیا سے رخصت ہونے کے 18 سال کے بعد بھی موجود ہیں اور فکر امام خمینی کو سمجھنا چاہتے ہیں، اس کے موجودہ زمانے میں اطلاق کو دیکھنا چاہتے ہیں، یہ خود اس بات کی گواہی ہے کہ یہ شخص اور شخصیت سے نکل کر ایک فکر کا معاملہ ہے، ایک عالمگیر فکر، ایک افاقی فکر کا معاملہ، جس نے اپنے زمانے میں بھی انسانوں کو زندہ کیا اور آج کے زمانے میں بھی انسانوں کو زندہ کرنے کو تیار ہے۔ بس فکر امام خمینی شخصیت سے بڑھ کر ایک اور فینومینا کا نام ہے۔ دو باتیں جو پہلے سیشن کے لیے ہم نے سوچی ہیں، وہ پہلا مرحلہ ہے جدید استعماری سازشوں کا۔ سازشوں سے ہمارا مطلب کیا ہے، اور دوسرا معاملہ دفاع اسلام کا. ان دو نکات کے اوپر پہلے گفتگو ہوگی. بابا سے بلند درود بھیجیں محمد و آل محمد. اب توجہ فرما رہے ہیں کہ ہم معمولاً موضوع کے انتخاب میں تھوڑا سا حساس رہتے ہیں اور موضوع میں جن کلمات کو استعمال کرنا چاہتے ہیں ان پر ہم کوئی نہ کوئی مقصد بھی رکھتے ہیں. یعنی ہم نے جدید استعماری حملات استعمال نہیں کیا بلکہ جدید استعماری سازش استعمال کیا. یعنی ہم ایک سازش کو یہاں پر احساس کر رہے ہیں. اب حملے اور سازش میں کیا فرق ہوتا ہے؟ حملہ ایک ظاہری عمل ہے، حملہ ایک ظاہری صورت ہے دشمن کی طرف سے انجام پانے والے کسی اقدام کی. تو دشمن دشمنی کے اندر جو ظاہری قدم اٹھا رہا ہوتا ہے اس کو ہم حملہ تعبیر کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اگر حملے کے اندر کچھ ایسے مضمرات ہوں جو ظاہر نظر نہ آ رہے ہوں، دشمن کی نیت میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ظاہر میں تو نظر نہیں آ رہی لیکن باطن میں اس کی نیت میں ہیں، جو کچھ اس نے ظاہری طور پر انجام دیا ہے اس میں وہ ریفلیکٹ نہیں ہو رہا جو اس کی انٹینشنز ہیں اصلی، تو اس مرحلے کو ہم سازش تعبیر کر رہے ہوتے ہیں. کہ دشمن دشمنی کرے، اگر کھلی دشمنی کرے تو وہ ایک حملہ ہے، اور اگر دشمن دشمنی کرے اور ڈھکے چھپے کچھ اور بھی پیچھے کرتا رہے تو اس کو ہم سازش تعبیر کرتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ کیا موجودہ دور میں کوئی سازش احساس کر پا رہے ہیں ہم، اور سازش ہم کیوں احساس کر رہے ہیں؟ پھر یہ کہ یہ سازش کرنے والے ہیں کون، اور سازشوں کے پیچھے ان کے اہداف و مقاصد کیا ہیں، ان سازشوں کو کس طریقے سے میدان عمل کے اندر نافذ کرنا چاہتے ہیں. اچھا، یہ ہم اعتراف کرتے ہیں کہ سازش کا لفظ عامیانہ اور عوامانہ رویے کا شکار ہو گیا ہے. یعنی جیسے ہی کوئی کہے سازش تو سامنے والا بھاری پن احساس نہیں کرتا، یعنی یوں سمجھنے لگتا ہے کہ شاید اب کوئی ایسی بات کہی جائے گی جس میں بہت زیادہ وزن نہیں ہوگا. اور اس کی وجہ یہ رہی کہ بلا دلیل بھی سازش کا لفظ بےتحاشا استعمال ہو گیا. سازش کا لفظ کہا گیا لیکن دلائل فراہم نہیں کیے گئے، تو سازش کا لفظ اب وہ علمی اعتبار نہیں رکھتا. یعنی اگر کہی جائے کہ اکیڈمک کریڈٹ اس کا کتنا ہے تو اب اکیڈمک کریڈٹ اس کا بہت کم ہے. اگر کہیں کہا جاتا ہے کہ کانسپریسی تھیوری تو یوں سمجھا جاتا ہے کہ اب علمی طور پر کوئی باوزن بات نہیں کہی جائے گی. تو آپ مثال کے طور پر مغربی معاشرے کے اندر چلے جائیے، وہاں آپ بات کیجئے کسی کانسپریسی تھیوری کی تو بہت زیادہ اکیڈمک توجہ نہیں دی جاتی وہاں پر. لیکن ہمارے سامنے مشکل یہ ہے کہ گرچہ سازش کا لفظ اپنا وزن تو کھو بیٹھا ہے لیکن ہم سازش کا انکار بھی نہیں کر پا رہے، اور ہمیں یوں احساس ہوتا ہے کہ سازش کے لفظ کا وزن کھو دینا شاید یہ خود ایک سازش ہے تاکہ لوگ امور کی گہرائیوں پر توجہ نہ دے سکیں. یعنی بہت سادہ سی مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. ایک زمانے میں اور ابھی بھی ایسا ہے کہ جہاں کہیں کوئی بات ہم دیکھتے ہیں اور ہمارے معاشرے کے اندر یہ بہت رائج ہے، آج سے کچھ عرصے پہلے تک سمجھ لیجئے تو کہا جاتا تھا کہ بھائی یہ انڈیا کا ہاتھ ہے. اچھا، اب یہ اتنا کہا جاتا تھا کہ یہ را کا ہاتھ ہے اور انڈیا کا ہاتھ ہے، اتنا کہا گیا کہ یوں سمجھ لیجئے اب جیسے ہی کوئی یہ کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اپنی ذمہ داری کو اٹھا کر کسی نہ کھجا آباد ایک ایسی زمین پہ ڈالنا چاہ رہا ہے جو آباد نہیں ہے، جس کا کچھ پتہ نہیں ہے، کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا. تو بہرحال را تو ہے جس کے اوپر کوئی نہ کوئی بلیم گیم کھیلا جا سکتا ہے. یہی کچھ عالم ہم لوگوں کے ساتھ ہو گیا کہ ہم نے جیسے ہی کسی معاملے کو سمجھنے کی کوشش کی تو ہمارے کچھ نسبتاً قابل احترام لوگوں نے اس طرح سے کہا کہ بھائی یہ سازش ہے، لیکن ثابت نہ کر پائے. اب جو ثابت نہ کر پائے تو ہمارے نزدیک سازش کا وزن کم ہو گیا، کہا کہ بھائی یہ تو جب کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تو کہہ دیتے ہیں سازش ہے. اچھا، اس سازش میں اگر ایک اور میں پریفکس اضافہ کر دوں تو پھر معاملہ اور خراب ہو جائے گا. اگر کہیں میں نے کہہ دیا یہودی سازش تو یہ تو معاملہ ہی خراب ہو گیا، چونکہ یہ یہودی سازش کا ایسا لفظ بن گیا ہے کہ جو کہیں کچھ سمجھ میں نہ آئے تو کم سے کم یہودی سازش تو ہے ہی، یہودی تو کچھ نہ کچھ کر ہی رہے ہیں. اب ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ چلیے یہ تو ہو گیا، یعنی معاملہ ہم نے کہیں نہ کہیں اپنے ہاتھوں کچھ نہ کچھ خراب تو کر لیا. لیکن سوال یہ ہے کہ ہم اور آپ بھی کہیں کسی عوامانہ لہر کا شکار نہ ہو جائیں، اپنے آپ سے یہ پوچھتے چلے جائیں کہ ٹھیک ہے کہ سازش کا لفظ تو ختم ہو گیا ہے، سازش ہے یا نہیں ہے؟ اگر یہ جاننا چاہتے ہیں کہ سازش ہے یا نہیں ہے تو پھر ہمیں کچھ سوالوں کا بہت سنجیدگی سے جواب دینا پڑے گا. ایک سوال اس میں سے یہ ہے کہ اگر سازش نہیں ہے تو آیا کوئی نظام ہے جو حاکم ہے؟ بھائی اگر سازش نہیں ہے تو کوئی نظام ہوگا جو حاکم ہوگا،
اس نظام میں جتنا کسی اور کے جیتنے کا چانس ہونا چاہیے اتنا ہی میرا بھی جیتنے کا چانس ہونا چاہیے. ایک دفعہ ہوتا ہے سازش ہو رہی ہوتی ہے, دکھایا کچھ اور جا رہا ہوتا ہے, اندر کچھ اور ہو رہا ہوتا ہے, تو ہم کہتے ہیں بھائی یہ سازش ہے, اس میں اگر ہم بیٹھ گئے ہمارے جیتنے کا کوئی چانس نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دکھایا کچھ اور جا رہا ہے, اندر کچھ اور ہو رہا ہے. ایک دفعہ کوئی کہتا ہے یہاں کوئی سازش نہیں ہے, اگر کوئی سازش نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے مقابلے کا برابر کا امکان موجود ہے, وہ بھی کھیلے گا آپ بھی کھیلیں گے, ممکن ہے وہ جیت جائے ممکن ہے آپ جیت جائیں. اگر ایسا ہے تو سوال یہ ہے 200 سال کے اندر مسلسل ایک ہی گروپ کیوں جیتے جا رہا ہے؟ 200 سال ہو گئے ہیں ہمارے پاس, کم از کم 200 سال, کہ جس کے اندر ہم چند افراد کو اور چند گروہوں کو ایسا پاتے ہیں, افراد سے میرا مطلب مثال کے طور پر خاندان ایسے ہیں کہ وہی چلے آ رہے ہیں. اب اوپر سے کچھ بھی ہوتا رہے, تصویریں تبدیل ہوتی جا رہی ہیں, رؤسائے جمہور آتے ہیں چلے جاتے ہیں, پریزیڈنٹس چینج ہو جاتے ہیں, پرائم منسٹرز چینج ہو جاتے ہیں, کنگ بھی چینج ہو جاتے ہیں, کنگ شپ بھی چینج ہو جاتی ہے, کہیں پر مونارکی تھی بادشاہت تھی وہ ختم ہو گئی جمہوریت آ گئی, لیکن وہ افراد تبدیل نہیں ہوتے, وہ اپنی جگہ پہ باقی رہتے ہیں. کچھ ادارے ایسے بنے ہوئے ہیں کہ لوگ تبدیل ہوتے جاتے ہیں لیکن ان اداروں کی طاقتوں میں کوئی فرق نہیں آتا. اگر واقعا ایسا ہی ہے جیسا کہ میں ابھی دعویٰ کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں, تو پھر ہمیں بغور دیکھنا پڑے گا کہ کہیں واقعا کوئی سازش تو نہیں ہو رہی ہے, اور اگر سازش ہو رہی ہے تو پھر یہ کون لوگ ہیں جو سازش کر رہے ہیں اور یہ معاملہ ہو کیا رہا ہے. اب چند نشانیاں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صاحب بینکنگ سیکٹر کو دیکھ لیجئے دنیا کے اندر, یہ کہ بینکنگ سیکٹر آج سے 200 سال پہلے جن فیملیز کے ہاتھ میں تھا لگ بھگ آج بھی انہی لوگوں کے ہاتھ میں ہے, جبکہ 200 سال میں بڑے بڑے انقلابات آ گئے, بڑی بڑی تبدیلیاں آ گئیں. اگر معاملہ اسی بات کا ہے کہ بھائی برابر کا مقابلہ سب کے لیے فراہم ہے تو یہ کیوں نہیں تبدیل ہوتا, اس کی طاقت کیوں تبدیل نہیں ہوتی؟ مثال کے طور پر راکی فیلر فیملی 150 سال پہلے بھی مضبوط تھی, 100 سال پہلے بھی مضبوط تھی, 50 سال پہلے بھی مضبوط تھی, آج بھی مضبوط ہے, یہ کیوں نہیں تبدیل ہوتے؟ راڈ شیلڈز یہ 200 سال پہلے بھی تھے, 150 سال پہلے بھی تھے, 100 سال پہلے. اچھا سارے نظام تبدیل ہو گئے, انڈسٹریل ریولوشن آ گیا, بادشاہتیں چلی گئیں, انقلابات آتے رہے, کمیونسٹ ریولوشن آیا, یہ کہیں تبدیل نہیں ہو کے دیے, یہ اپنی جگہ کے اوپر ڈٹے رہے. عجیب بات یہ ہے کہ یہ جس نظام کے ہیرو ہیں اس نظام کے بڑے بڑے دشمن بھی ان کے دوست ہوا کرتے ہیں. ایک عجیب معاملہ, یعنی یہ کمیونسٹ نظام جو بظاہر کیپیٹلسٹ نظام کا 100% مخالف تھا, یہ راکی فیلر اور یہ راڈ شیلڈ, یہ لوگ خود اسٹالن اور لینن کے ساتھ ہوا کرتے تھے اور ان کے ساتھ معاہدے کر رہے تھے. عجیب بات یہ ہے کہ مثال کے طور پر سیکنڈ ورلڈ وار سے پہلے جرمنی میں جو تبدیلی آئی ہٹلر کی صورت میں, اس کے ساتھ بھی ان کے تعلقات ہیں. اور بہت ساری اسٹڈیز اس کے اوپر کی گئی ہیں, وہ یہ کہ مثال کے طور پر یورپ میں سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی, جرمنی کی نازی حکومت تھی وہ تبدیل ہو گئی, جرمنی کو تہس نہس کر دیا گیا, زیرو رو ہو گیا جرمنی, سب کچھ ہو گیا, لیکن جو جنگ سے پہلے کا جرمنی تھا اس میں ملٹائی نیشنل کے مالک جو تھے وہ جنگ کے بعد والے جرمنی میں بھی وہی تھے, ان پر کوئی اثر نہیں پڑا, وہ اپنی جگہ کے اوپر باقی تھے. مسلسل آپ دیکھیں گے کچھ خاندان ایسے ہیں جو اپنی جگہ پر ہیں, انہیں کوئی نہیں کھسکا سکا. کچھ ادارے ہیں جو اپنی جگہ کے اوپر ہیں, انہیں کوئی نہیں کھسکا سکا. بہت سادہ سی مثال, ہم نے 1998 میں ایک سیمینار کیا تھا اور اس میں تذکرہ کیا تھا سی ایف آر نام کر کے ایک ادارے کا, شہید مظفر کرمانی کی یاد بھی یہاں پر ہمارے ذہن میں رہے. اس زمانے میں سیمینار ہوا تھا اور اس میں ہم نے کونسل آن فارن ریلیشن کے, مجھے یاد ہے, ہوم پیج کی فوٹو کاپیز اپنے پارٹیسپینٹس میں تقسیم کروائی تھی. یہ ادارہ 1921 میں بنا تھا, 1921 میں یہ ادارہ بنا, دوسری جنگ عظیم کے بعد سے لے کر اب تک امریکہ کے سارے فارن منسٹر اسی ادارے سے آتے ہیں. اچھا بھائی, کبھی ریپبلکن آتے ہیں, کبھی ڈیموکریٹس آتے ہیں, کبھی کوئی کیتھولک آ جاتا ہے, کبھی پروٹیسٹنٹ ہوتے ہیں, کبھی کوئی نیو کانس ہوتے ہیں جو جنگ کے لیے بےتاب ہو رہے ہوتے ہیں, کبھی کوئی کنزرویٹو ہوتا ہے جو جنگ نہیں کرنا چاہتے, لیکن آتے سب ادھر سے ہی ہیں, کوئی سازش نہیں ہے, اتفاق سے ایسا ہو رہا ہے. تو یہ اتنے ڈھیر سارے اتفاقات جمع ہو جائیں, یہ ذرا ذہن میں آنے والی بات نہیں آ رہی. تو ہمیں لگتا ہے کچھ ہو رہا ہے پیچھے, تو پہلے تو ہم یہ سمجھنے کی کوشش کر لیں یہ ہو کیا رہا ہے. اب اس میں ایک بڑی اچھی مثال, ایک بلیک امریکن ہوا کرتا تھا مسلمان, میلکم ایکس نام کر کے. اس کو 60s میں, احتمال قوی یہ ہے کہ امریکن ایف بی آئی نے مروا دیا تھا, قتل ہو گیا تھا وہ ایک ہوٹل کے اندر اسپیچ کرتے ہوئے. مسلمان تھا اور بڑا جوشیلا مقرر ہوا کرتا تھا. تو اس نے ایک آٹو بایوگرافی لکھی اپنی, اس کے اندر اس نے ایک بہت اچھی مثال دی. کہنے لگا کہ فرض, اچھا اس کا بیک گراؤنڈ بڑا عجیب تھا, یہ ایک زمانے میں بڑا بہت بڑا کرمنل ہوا کرتا تھا, بڑا کرمنل تھا, چوری چکاری میں جوا وغیرہ وغیرہ پتہ نہیں کن کن مسائل کے اندر انوالو تھا, جیل میں تھا. کہیں نے کسی نے اس کے اوپر اسلام کی تبلیغ کی, وہ بھی ایک آدمی علی جہاں محمد نام کر کے ہوا کرتا تھا, مسلمان ہو گیا. مسلمان ہوا تو بڑے عجیب و غریب افکار رکھتا تھا. یہ کہتا تھا جتنے گوری نسل ہیں سب شیطان کی اولاد ہیں, اور جتنے کالے ہیں یہ آدم کی اولاد ہیں, اور ہم جیسے آپ جیسے لوگ جو بیچ بیچ کے ہیں تو کہا ان کا کچھ پتہ نہیں, کبھی ادھر جا سکتے ہیں کبھی ادھر جا سکتے ہیں. بہرحال پھر کہیں حج پہ گیا تو وہاں اس نے کچھ گوروں کو حج کرتے دیکھا, تو بہرحال اپنے نظریے میں امینڈمنٹ کر لی, کہا نہیں کچھ گورے بہرحال آدم کی اولاد بھی ہو سکتے ہیں. تو بڑا عجیب آدمی تھا یہ. اس نے ایک مثال دی اپنی کتاب کے اندر, کہنے لگا فرض کر لیجئے جوا ہو رہا ہے, کرمنل تھا, پیچھے کو اس طرح کی مثالیں نکال کے لاتا تھا. کہنے لگا فرض کیجئے جوا ہو رہا ہے اور ڈائس پھینکا جا رہا ہے, چھکا پھینکا گیا, صاحب ایک دفعہ آپ ہار گئے. کہنے لگا یہ پاسبل ہے؟ ایک دفعہ آپ ہار گئے, دوسری دفعہ پھینکا پھر آپ ہار گئے. کہنے لگا یہ بھی پاسبل ہے, ڈائس ہے کہیں پر بھی لڑک گیا, آپ کی قسمت نے ساتھ نہیں دیا, آپ ہار گئے. تیسری دفعہ, چوتھی دفعہ, پانچویں دفعہ, ہر دفعہ آپ ہار رہے ہیں. چلیے ایک دن ہار گئے تھے, ایک دن 10 دفعہ ہار گئے, اگلے دن آئے پھر 10 دفعہ ہار گئے, تیسرے دن آئے پھر 10 دفعہ. کہنے لگا اب یہ ذرا پوچھنا پڑے گا کہ وہ بد قسمتی کا پرندہ ہمیشہ میرے سر پہ کیوں بیٹھ جاتا ہے, کبھی تو سامنے والے کے سر پہ بھی بیٹھے بھائی. اگر چانس کی بات تھی تو 50-50 چل رہا تھا, یہاں تو 1:100 بھی نہیں آ کے دے رہا, میں ہمیشہ ہی ہار جاتا ہوں, وہ ہمیشہ جیت جاتا ہے, اور ظاہر یہ کہہ رہا ہے کہ ڈائس ہے, ظاہر یہ کہہ رہا ہے کہ چانس ہے. تو کہنے لگا اگر آپ اتنے ہار رہے ہوں چانس کے گیم میں تو سمجھ جائیں یہ چانس کا گیم نہیں ہے, یہ کوئی سازش ہو رہی ہے. تب اس نے ایک جملہ کہا, کہنے لگا کہ اب مجھے بہت اچھی طرح سمجھ میں آ گیا کہ ہمارے ساتھ بہت بڑی سازش ہو رہی ہے, ورنہ ہمیشہ ہمیں نہیں ہارنا چاہیے تھا. یعنی اب یوں سمجھ میں آ رہا ہے جیسے کائنات میں یوں ہو گیا کہ سارے اسٹوپڈ ہماری طرف, سارے عقل مند ان کی طرف, ساری بدقسمتیاں ہماری, ساری خوش قسمتیاں ان کی, ساری غربتیں ہماری, ساری دولتیں ان کی, اور ساری پسماندگی ہماری, اور ساری ترقی ان کی. اچھا یہ کیسے ہو گیا؟ اچھا ذرا سا 400 سال پہلے پیچھے چلے جائیے تو آپ کو تو الٹا نظر آئے گا. 400 سال پہلے جس علاقے میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ برصغیر کا علاقہ تہذیب اور تمدن کے اعتبار سے ترقی یافتہ ترین معاشروں کے اندر شمار ہوتا تھا. دولت کے اعتبار سے اس کو سونے کی چڑیا تعبیر کیا جاتا تھا دنیا کے اندر. اچانک ایسا ہو گیا کہ غربت ایسی چھائی کہ نکل ہی نہ سکے. تو ہم سمجھتے ہیں کچھ نہ کچھ سازش ہے. اچھا اب اس فیض سے تھوڑا سا آگے بڑھیے تو مغربی اسکالرز نے بھی تسلیم کیا ہے. جو ویسٹرن اسکالرز ہیں, ایسا نہیں کہ سارے کے سارے ان کے یہاں بہرحال کوئی آزاد ہے ہی نہیں, نہیں ان کے یہاں بھی آزاد ہوتے ہیں. کچھ کچھ انہوں نے بھی مانا کہ بھائی کوئی سازش ہو تو رہی ہے. اب انہوں نے جو سازش کا پیٹرن بنایا ہے, پہلے میں وہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ جب بات ویسٹرن اسکالرز تک پہنچی کہ بھائی تمہارے معاشروں کے اندر کوئی سازش ہو رہی ہے نہیں ہو رہی, تو انہوں نے کہا ہاں بھائی یہ تو احساس ہو رہا ہے کہ کچھ سازش ہو رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ گیم ہم نہیں بناتے, ہم تو کچھ بھی کر لیں گیم جو پہلے کا بنا ہوا ہے وہ چل جاتا ہے. پھر اس کے بعد کوٹیشنز بھی بہت زیادہ آ سکتے ہیں, بہت ساری باتیں ایسی آتی ہیں کہ وہ دھڑلے سے لکھتے ہیں کتاب کے اندر اور وہی ہو جاتا ہے. اب گورنمنٹس چینج ہو رہی ہیں اور وہ جو لکھ کر گیا وہ ہوگا. بہت واضح مثال اس کی رچرڈ نکسن کی ہے, آپ اس کی کتابیں اٹھا کر دیکھیے, آپ اٹھا کر دیکھیں گے اور پڑھیں گے تو 1990 کی چھپی ہوئی کتاب میں جو بات کہی گئی تھی وہ بعد میں ہو رہی ہوگی, اور آپ حیران رہ جائیں گے کہ بھائی معذرت کے ساتھ کہ علم لدنی رچرڈ نکسن کو کیسے مل گیا. یہ علم لدنی نہیں ہے, یہ انر سرکل کی وائس ہے جس کا کام یہ ہے کہ انر سرکل کے ہونے والے ڈیسیشنز کو عوامی صورت میں پیش کر دیا جائے. اچھا کام اتنے دھڑلے سے ہو رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سوچا ہے, ہم نے طے کیا ہے, ہم اعلان بھی کر رہے ہیں اور کر لیں گے. اب آپ جو کر سکتے ہیں کر لیجیے, اس طرح سے بات ہو رہی ہے. تو وہ باقاعدہ اعلان کرتے ہیں کہ اس ملک کے بارے میں ہماری پالیسی اگلے چند سالوں میں یہ ہوگی، اس ملک کے بارے میں ہماری پالیسی یہ ہوگی، ہم یہ کریں گے. 1990 میں رچرڈ نکسن لکھتا ہے پاکستان کے بارے میں، جس وقت یہاں زاولک کا دور ختم ہوئے ہوئے چند کچھ ہی وقت گزرا ہے، 1990 میں لکھتا ہے ہمیں امریکن کمپنیز کو پاکستان میں انویسٹمنٹ کروانی ہوگی. اس وقت کوئی دھیلے کی انویسٹمنٹ کرنے کو یہاں تیار نہیں تھا. اب آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آ رہی ہے، تو ہمیں سوچنا پڑتا ہے کہ آخر انوں کے ساتھ کیسا ہوتا ہے. یا مثال کے طور پر نئی مثالوں میں اگر آپ دیکھنا چاہیں، نیوز ویک کے اندر ایک ایڈیٹر لکھتا ہے فرید زکریا نام کر کے. دیکھیے جو کہتا ہے جو لکھتا ہے وہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اس سے چھوڑ دیجئے بحث کہ صحیح لکھ رہا ہے یا غلط لکھ رہا ہے، اس سے بات نہیں ہو رہی، لیکن جو لکھتا ہے وہ ہو جاتا ہے. کیوں ہو جاتا ہے؟ کیا یہ اتنا اچھا پریڈکشن کرنے والا ہے کہ یہ فیوچر کو دیکھ لیتا ہے؟ نہیں، فیوچر کو نہیں دیکھتا، یہ اس کی آواز ہے جس نے کرنا ہے، تو وہ بتا دیتے ہیں کہ ہم یہ کرنے والے اور وہ ہو جاتا ہے. تو اب ہمیں یہ تمام باتیں دیکھتے ہوئے، اچھا ویسٹرن اسکالرز بھی سارے کے سارے میں نے عرض کیا بیوقوف تھوڑی ہیں، ان کو بھی نظر آ رہا ہے کہ بھائی ہماری سوسائٹی میں ڈیسیشن ہم نہیں لیتے، کوئی اور ہوتا ہے جو فیصلہ کر لیتا ہے، کوئی اور ہوتا ہے جو کام کر لیتا ہے، اور وہ جو چپ چاہتے ہیں کر لیتے ہیں. ان کو اس بات کی بھی پرواہ نہیں ہوتی کہ پریزیڈنٹ کی پاپولیرٹی کتنی پہنچی. اس وقت بش صاحب کی پاپولیرٹی 28% سے کم ہے. اچھا یہ دنیا کا کون سا ڈیموکریٹک نظام ہے جس کے لیڈر کی پاپولیرٹی 28% سے کم ہے، فیصلے کر رہا ہے؟ کہاں گئی ڈیموکریسی؟ کہاں گئے ڈیموکریسی کے قوانین؟ لیکن ہو رہا ہے سب کچھ. تو ان کو بھی احساس ہوتا ہے. اب انہوں نے اس کی تصویر کیا بنائی؟ انہوں نے بھی بڑی تصویریں بنائی ہیں، بڑے انہوں نے گروپس کے نام لیے ہیں، بہت ساری ڈی وی ڈیز آپ کو مل جائیں گی، بکس مل جائیں گے، ناولز مل جائیں گی، اور آرٹیکلز مل جائیں گے، تھیسس آپ کو مل جائیں گے جو اس کام کے اوپر ہوئے ہوئے ہیں. چند کا میں تعارف بھی آپ کی خدمت میں کراؤں گا. تو جو ویسٹرن اسکالرز نے پکچر بنائی ہے اس کو میں مختصراً آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. بر سبیل تذکرہ عرض کرتا چلوں کہ یہ جو مووی فی الحال آئی ہوئی تھی ڈاوینچی کوڈ، اس کے اندر بھی اس قسم کی ایک پکچر بنی ہوئی ہے. اس کے اندر بھی کم و بیش ایسی کوئی چیز دکھانے کی کوشش کی گئی ہے، البتہ بہت دور کے طریقے سے، وہ ایک علیحدہ ہی معاملہ ہے. بہرحال میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ایشو ان کے ہاں بھی مبہم نہیں ہے. ایسے نہیں ان کے ہاں کوئی کام نہیں ہوا، نہیں، ان کے ہاں بھی کام ہوا ہے، اور جو کام ہوا اس کا رزلٹ وہ یہاں تک دکھاتے ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد، کم ہو جائے. اچھا صاحب، مغربی ممالک نے بھی اسکالرز نے کچھ جج کیا کہ معاملہ کچھ خراب ہے. اچھا تھوڑا سا پیچھے تک بھی لے کے گئے. میں سب کے افکار کو ملا جلا کر سمرائز کرنے کی کوشش کروں گا کہ وہ کہاں تک پیچھے گئے اور آگے تک آئے تو کہاں تک آگے آئے. ہمارے خیال میں دونوں میں کوتاہی کر رہے ہیں وہ، یا جان بوجھ کر یا کسی غلطی کے نتیجے میں، یا ہمت نہیں کر رہے. بہرحال اچھا وہ داستان یہاں سے شروع کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب 11ویں صدی عیسوی میں، یعنی وہ سازشوں کو ٹریس کرتے ہوئے پیچھے تک گئے تو 1000 سال پیچھے تک گئے. کہا 11ویں صدی عیسوی میں فرانس کے اندر کوئی کرسچن گروپ تھا ٹیمپلرز نام کر کے، وہ بنا. میں نے جتنی کانسپریسی تھیوریز دیکھی جنہوں نے ہسٹری میں ٹریس کیا ہے، انہوں نے یہیں سے شروع کیا ہے. کسی نے اس سے پیچھے جانے کی کوشش نہیں کی ہے، سب نے یہیں سے شروع کیا ہے 11ویں صدی عیسوی سے. اچھا پیچھے کی کوئی بات نہیں ہو رہی، سٹارٹنگ اس طرح سے لیتے ہیں. کہتے ہیں 11ویں صدی عیسوی میں فرانس کے اندر 9 آدمیوں نے ایک گروپ بنایا، شدید قسم کے کرسچن لوگ تھے یہ، آرتھوڈاکس کرسچنز، اور انہوں نے اس کا نام رکھا ٹیمپلرز، نائٹ آف ٹیمپل سولومن ان کا اصلی نام تھا، بعد میں ٹیمپلرز کے نام سے مشہور ہوئے. کہا انہوں نے بنایا، انہوں نے بڑی طاقت پکڑ لی. اسی زمانے میں عیسائیوں نے بیت المقدس پہ قبضہ کر لیا تھا. اچھا انیشلی یہ جو گروپ بنا تھا 9 آدمیوں کا، ان کا کام یہ تھا کہ جو یورپ سے بیت المقدس جانا چاہتے ہیں زیارت کے لیے، ان کا حج یہی ہوتا ہے، پلگرمیج ان کا یہی ہے، تو کہا ان کو ہم سیکیورٹی پرووائڈ کریں گے راستے میں، ہمارا کام یہ ہے کہ ان کو سیکیورٹی پرووائڈ کی جائے. یہ لوگ مشہور ہو گئے، لوگوں نے ان کا ساتھ دیا. تو انہوں نے یورپ سے لے کر بیت المقدس تک مختلف جگہوں پر قلعے بنا لیے. جو زائر جاتے تھے زیارت کرنے کے لیے کرسچن ٹرمز میں، ان کو سیکیورٹی پرووائڈ کرتے تھے. جب بیت المقدس پر عیسائی قبضہ ہوا تو ان لوگوں نے معبد سلیمان، ٹیمپل آف سالومن، جو حضرت سلیمان کی یادگار کہی جاتی ہے وہاں پر ہے، جو ہے نہیں اصل میں، یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں. آپ نے یہودیوں کو دیکھا ہوگا ایک دیوار کے سامنے یوں یوں جھک جھک کے کچھ روتے ہوئے، پڑھتے ہوئے، کہیں گاتے ہوئے، ویلنگ وال کہتے ہیں اس کو عربی میں، ندبہ کی دیوار کے سمجھ لیجئے آپ اسے، ویلنگ وال, اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں, عبادتیں کرتے ہیں. ان کا کہنا یہ کہ یہ حضرت سلیمان نے ایک عبادت گاہ بنائی تھی, یہ اس کی دیوار ہے آخری. حقیقت یہ ہے کہ حضرت سلیمان نے جو عبادت گاہ بنائی تھی وہ دو دفعہ بعد میں تباہ ہوئی ہے. یہ جو دیوار اس وقت ہے یہ تقریباً چھٹی صدی عیسوی کے اندر ایک عبادت گاہ اس جگہ کے اوپر دوبارہ بنائی گئی تھی, وہ بھی تباہ ہو گئی تھی, اس کی بچی ہوئی دیوار ہے یہ. ہرگز یہ وہ دیوار نہیں ہے جو حضرت سلیمان نے بنائی تھی. اس کے بعد دو دفعہ ایسی تباہی آئی ہے کہ مٹی سے مٹی برابر ہو گئی, اینٹ سے اینٹ بچ چکی تھی بیت المقدس کی. تو یہ جو اس وقت دیوار کھڑی ہوئی ہے یہ چھٹی صدی عیسوی کی بنی ہوئی ایک عبادت گاہ کی دیوار ہے. لیکن بہرحال وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ معبد سلیمانی کی آخری دیوار ہے. تو یہ جو ٹیمپلرز تھے انہوں نے جب بیت المقدس پر کرسچن قبضہ ہوا تو جو معبد سلیمانی تھی اس کے اندر اپنا ہیڈ آفس بنا لیا اور وہاں پر کچھ کھدائیاں وغیرہ کی. ہسٹورینز کہتے ہیں کہ بھائی ان کو وہاں سے کوئی چیز مل گئی اور وہ جو چیز ملی دی گریل, اس کے بارے میں پاسبلٹیز بہت زیادہ ہیں, بڑی کانٹروڈکشنری پاسبلٹیز ہیں.